شاعر عارف اللہ حضرت یافظ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب تمام برکاتوں کے.
الفاظ زندگی کے جو پر ہوئے الفاظ زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے.
سانس یعنی جو سانس اللہ رب العزت کی یاد میں بسر ہو گئے وہ اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں کہ پھر شمس و قمر بھی ان کے سامنے فقیر بن جاتے ہیں. یعنی شمس و قمر کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان سانسوں کے مقابلے میں جو اللہ کی یاد میں گزرے. تو وہ بات حضرت والا یہاں فرما رہے ہیں کہ جو بات جو وقت اللہ کی یاد میں گزر جائے اسے معمولی مت سمجھو, وہ بہت قیمتی وقت ہے. وہ ہے انفاس ان کی یاد میں جو بھی بسر ہوئے, اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو بھی نفس جو سانس گزر گئے وہ شمس و قمر سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا. سمجھ لینی چاہیے کہ شیخ کا اپنا طریق سنت کے مطابق ہو تب ہے, اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو شیخ کا طریق منہ پر مار دینے کے لائق. کل ہی ایک صاحب میرے پاس آئے, کل یہ پرسوں کی بات ہے, اور غالباً دبئی سے آئے تھے. تو انہوں نے مسئلہ مجھ سے پوچھا کہ وہ کسی سے بیٹھ ہیں اور اپنے ساتھ موبائل میں کچھ ویڈیو بھی بنائی ہوئی تھی انہوں نے, کہ ہیں تو کسی کے ساتھ بیت لیکن ان کا طریقہ سنت کے خلاف, اختلاط عورتوں کے ساتھ, عام سی بات یعنی مجلس ایسی کی جس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, اس کے علاوہ بھی بعض سے ایسے قواہے تھے. تو بہرحال مجھ سے پوچھے رہے تھے کہ میں کیا کروں. تو میں نے کبھی ایسے شخص کی بیت کا توڑ دینا واجب ہے, چاہے یہ نہیں ہے کہ ان کی بےعزتی یا بےعزتی کرو, بےعزتی کسی کی مت کرو, نہ کسی کے ساتھ برا سلوک کرو, لیکن یہ کہ اپنا طریق بدل لو, راستہ بدل لو, کیونکہ سنت کے خلاف چلنے میں کبھی اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں ہو سکتی. کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ سنت سے ہٹ کر چلنے میں اللہ تک پہنچ سکتا ہے تو ناممکن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی نجات ہے, اس لیے یہاں جو حضرت فرما رہے ہیں تو اس سے مراد وہ شیخ ہے جو حق پر ہو. خدا نہ کرے اگر کوئی شخص حق سے حق کے خلاف چل رہا ہو تو اس تاریخ کے ناس کو اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے. ضروری اسی کو ہے کہ جو شیخ بدلا رہے ہیں اگر وہ چیز سنت کے مطابق ہے یا بزرگان دین سے ثابت ہے تو اس طور پر پھر اس سے طریق کے مطابق آدمی چلے تو انشاءاللہ اس میں فائدے ہوں گے. لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی طریق اختیار کرتا ہے تو اس میں کوئی نفع نہیں ہے, پھر وہ نقصان دہ ہے, ایسے شخص کی بیعت کا توڑنا بھی واجب ہو جاتا ہے. پہلے جنوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بظاہر دیوانے ہو گئے، تو حقیقت میں تو دیوانے نہیں ہیں وہ، بلکہ حقیقت میں تو عقل مندوں کے بھی عقل مند ہیں. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے عقل مند ان کی جوتیوں میں بیٹھنا اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں. تو اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، پہلے جنوں جن کو کہا جا رہا ہے، یعنی انہیں ایک ہی کام ہے، نہ غرض کسی سے نوازتا مجھے کام اپنے ہی کام سے، نہ غرض کسی سے نوازتا مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کون ان کی مدح کرتا ہے، کون ان کی تعریف کرتا ہے، کون ان کی مذمت کرتا ہے، کون انہیں گالی دیتا ہے، کون انہیں اچھا سمجھتا ہے، کون انہیں برا سمجھتا ہے. نہ غرض کسی سے نوازتا مجھے کام اپنے ہی کام سے. ہم تو اپنا کام کیے جائیں گے تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. اور کسی نے اسی میں ایک اور شعر بھی کہا کہ نہ نفور ہے نہ خوشی ہوئی مجھے تیرے سب و سلام سے، نہ نفور ہے نہ خوشی ہوئی مجھے تیرے سب و سلام سے، کہ بعید تھی نئی حالتیں تیری ذات تیرے مقام سے. یعنی مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے اگر کوئی مجھے گالی بکے، اور خوشی نہیں ہے اگر کوئی سلام کرے. جب کیفیت اس حد تک پہنچ جائے کسی انسان کی کہ کوئی تعریف کرنے سے خوشی نہیں ہوتی، مذمت کرنے سے نفرت نہیں پیدا ہوتی، تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو گیا. کوئی ہماری مذمت کرے، کوئی برا بھلا کہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی ہماری تعریف کرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو بہترین کیفیت. حضرت مولانا انیس الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، غالباً مجھے اتفاقاً ذہن میں آ گئے، اس وقت سمجھ لیجیے کہ 35 سال 40 سال پہلے کی بات ہے جب یہ میں نے کبھی سنے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس موقع پر یہ ذہن میں آ گئے، تو بہت عرصے بعد یہ بھی زبان پر آئے. تو حضرت مولانا انیس الرحمان لدھیانوی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور یہ مولانا انیس الرحمان رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے کہ ان کے والد ہیں مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، جو رئیس الاحرار کے علاقے تھے، جس طرح یہاں علامہ اقبال کی قبر ہے شاہی مسجد کے ساتھ، دہلی کی جامع مسجد ہے ان کی قبر. تو بہرحال قومی اساتذہ اور قومی لوگوں میں سے تھے، اور قدر کرنے والے ان کی قدر جانتے ہیں. جب یہ مولانا حبیب الرحمان اپنے اس بیٹے جن کے میں نے اشعار سنا ہے ان کو داخلے کے لیے دارالعلوم دیوبند لے گئے، تو دارالعلوم دیوبند والوں نے کہا کہ بھئی تم سیاسی لوگ ہو اور ہمارے یہاں سیاست نہیں ہوتی، یعنی وہ سیاست نہیں ہوتی جو آج کل چل رہی ہے، اس لیے ہم داخلہ دینے سے معذرت خواہ ہیں، داخلہ نہیں دے سکتے. تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے جو جواب دیا تھا وہ یہ کہ میاں یہ سیاست میں حصہ نہیں لے گا، اس کا میں وعدہ کرتا ہوں، یہ لڑکا سیاست میں حصہ نہیں لے گا جب تک یہاں پڑھ رہا ہے، اور جہاں تک سیاست کی بات ہے تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے، ہم 2 دن میں سکھا دیں گے. مطلب سیاست میں جانے کے لیے اس کو بہت عرصہ درکار نہیں ہے، یہ یہاں علم دین کے لیے وقت ہوگا اور علم دین ہی حاصل کرے گا جب تک یہاں ہے، کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہوگا نہ حصہ لے گا، لیکن جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو وہ ہمارے گھر کی لونڈی ہے، ہم 2 دن میں سکھا دیں. اور یہ حالات میں لکھا ہے کہ پھر انہوں نے واقعتاً جب تک رہے کبھی کسی سیاسی جلسے جلوس میں شرکت نہیں، اور صرف اس وقت ہی نہیں بلکہ اس کی بات سے بات کی کبھی شرکت نہیں. اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم ہو گئے، اور پھر اللہ نے انہیں نوازا، اجازت بیعت بھی حاصل ہوئی، اور آج فیصل آباد میں ان کی قبر بھی ہے سادہ سی، تو بہرحال بڑے نیک لوگ تھے، انہی کا یہ شعر ہے کہ نہ نفور ہے نہ خوشی ہوئی مجھے تیرے سب و سلام سے، کہ بعید تھی نہ یہ حالتیں تیری ذات تیرے مقام سے. یعنی ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ تم ہمیں گالیاں دو گے، تم ہمیں برا بھلا کہو گے، تو ہمیں کوئی اچمبا نہیں ہے، کوئی حیرت نہیں ہے اس بات پر، ہمیں پہلے سے یہ پتا تھا کیسا ہوگا، اس لیے تم سلام کرو تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی، تم گالیاں بکو تو ہمیں رنج نہیں ہوتا. یہ کیفیت اگر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اور بھی بڑے عجیب عجیب اشعار ہیں اس کے، ایک اور ذہن میں آ گیا، میرے ناصحا میرے ناصحا، یہ تسلیاں یہ تسلیاں، یہ فریب پیرے مغا کا ہے کسی رند بادہ بجام سے. تو یہ بھی نہیں کا شعر ہے اسی غزل کا نظم کا. بہرحال بات وہ یہ کہ ہر شعر کے اندر ایک بحر زخار ہے، اگر آدمی اس کی تشریح کرے تو پھر وقت لمبا نکل جاتا ہے. لیکن یہ حضرات تھے، بہرحال اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے. تو اسی نظم کا پہلا مصرع وہ ہے کہ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے. اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ اللہ ہمیں آپ کی سوا کوئی اور درکار نہیں. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے ہو جاتے ہیں تو انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، تو وہی اصل میں پھر اہل عقل ان کے پاس آ کے بیٹھ، ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنی عقل بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اگر تم اس میں غور کرو تو عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. اور عقل والے کون ہیں؟ آگے اللہ نے تشریح فرمائی پوری آیت میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یہ اہل عقل کی تعریف کی اللہ نے قرآن مجید میں. آج عقل والے ان کو سمجھا جاتا ہے جو پیسے زیادہ کما سکیں، جو جائیں تو 2 روپے لے کر اور آئے 200 روپے لے کر، تو کہتے ہیں بڑا عقل مند آدمی ہے، دوسرے کو دھوکہ دے دے، دوسرے کو جو ہے وہ چت کر دے کسی میدان میں، تو سمجھتے ہیں بڑا عقل مند آدمی ہے. دھوکہ فریب دینے میں جو ماہر ہو تو سمجھتے ہیں جی بہت تیز آدمی چلتا پرزا ہے. لیکن اللہ کے ہاں جو عقل مند ہیں وہ اور ہیں، الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً وقعوداً، کھڑے ہوں تب بھی بیٹھے ہوں تب بھی، وعلی جنوبہم، یہاں تک کہ لیٹے ہوئے ہوں تب بھی، جنوب وعلی جنوبہم، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھنے کی حالت میں بھی، اور والا پہلو کے والا کر لیٹے ہوئے تب بھی. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اللہ نے کتنا بڑا آسمان بنا دیا، کتنی بڑی زمین بنا دی، اور کیا کچھ اللہ نے پیدا کر دیا. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر اس کے بعد ساری فکروں کے بعد ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، اور یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے اسے یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا. سبحان آپ کی ذات پاک ہے تمام عیوب سے، سبحانک فقنا عذاب النار، ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لیجیے. یہ ہے عقل والا، اللہ تعالی ہمیں ایسی عقل والا بنائے. یہ یاد رکھیے ہمیشہ کہ اس بات کی دعوت دی ہے قرآن مجید نے کہ غور و فکر کرو تخلیقات میں، اللہ کی جو تخلیقات ہیں، پیدائش یعنی آسمان ہے زمین ہے، ان سب چیزوں میں غور و فکر کرنا چاہیے. لیکن غور و فکر کہاں تک ہو؟ اس حد تک ہو کہ اللہ نے کیسے آسمان کیسا بنا دیا، زمین کیسے بنا دی، اور پانی کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی، کتنی طاقت ہے اس میں. ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی مخلوق بنائی ہے 6 فٹ 5.5 فٹ 5 فٹ، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل و صلاحیت ایسی عطا فرمائی ہے کہ سمندر کو مسخر کر دیا، فضاؤں کو مسخر کر لیا. اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، اس میں آدمی غور و فکر کرے. لیکن کہاں تک غور و فکر کرے؟ جب تک صرف تخلیقات میں ہو، جب خالق کا آ جائے تو بس وہاں رک جائے، پھر فکر چھوڑ دے. جہاں شیطان، چونکہ شیطان انسان کو چاہتا نہیں کہ وہ صحیح فکر میں رہے، بس وہ کوشش کرتا آہستہ آہستہ، پھر یہ سوچ گیا اللہ نے وہ کس نے پیدا کیا. یہ سب تو ذہن میں آتا ہے نا کہ اللہ نے پیدا کیا، اور آخر پھر وہ پھر یہاں تک لے کے آتا ہے کہ اب یہ سوچتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا، الحمد للہ. بس یہاں آگے بس ہٹ جائے، اپنی فکر کو ختم کر دے. خالق کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں تخلیقات خالق کے بارے میں غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرو. تو یہ ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، میرے رب نے یہ تمام چیزیں یوں ہی نہیں بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز پیدا کرنے میں اس کی حکمت ہے. اب وہ حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں ایمان لانا ہے اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و فکر کرنا ہے تاکہ ہم خالق تک پہنچ سکیں, کیونکہ ایک آسمان بنانا کسی انسان کا کام نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا بدیع السماوات والارض. بدیع کہتے ہیں ایسی چیز کو جو جس کا کوئی نقشہ اور مثل موجود نہ ہو پہلے سے. بتاؤ بھائی, آسمان اور زمین جب اللہ نے بنایا تو کہ کائنات میں اس سے پہلے کوئی آسمان اور زمین موجود تھے؟ بے مثل ہے نا, اللہ تعالیٰ بے مثل بنانے والے ہیں. وہ چیز بناتے ہیں جس کی کوئی مثال نہ ہو. تو آسمان اور زمین کو بنایا, بے مثال بنایا, اس سے پہلے کوئی جو ہے وہ آسمان نہ موجود تھا نہ زمین موجود تھی. تو بغیر نقشے کے جو پیدا کر دے انسان, کوئی بغیر نقشے نہیں بنایا نا اللہ تعالیٰ نے, تو بنانے والا وہ ایسا ہے. اسی لیے بعض نے فرمایا کوئی مشکل ہو تو پڑھا کرے یا بدی اللہ جائے بھی بالخیر یا بدی, کیونکہ بدی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو بے مثل ذات ہو. بدیع العجائب یعنی ایسی عجائبات کو پیدا کرنے پر قادر ہو کہ جس کو کوئی پیدا نہ کر سکتا ہو. یا یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں کہیں نقشے نہ ہو وہاں نقشے بنا دے, جانے کا کوئی راہ نہ ہو اور راہ نکال دے, وہ رب العزت. اللہ رب العزت کی ذات بدیع السماوات والارض, بے مثل پیدا کرنے والی ہے آسمان و زمین کو. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحانک کا مطلب جو ہوتا ہے اللہ آپ کی ذات تمام عیوب سے پاک, نہ آپ کو بیٹے کی ضرورت نہ آپ کو بیٹی کے لیے. بیٹا بیٹی ہونا ہمارے لیے ہنر ہے لیکن اللہ کے لیے ہونا یہ عیب ہے, اللہ رب العزت کے لیے عیب ہے. اس لیے کہ ہم تو بیٹا بیٹی کی تمنا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا سہارا بنے گا, دل بہلانے کا ذریعہ ہوگا اور بڑھاپے میں کام آئے گا, ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا بنے گا. آدمی کے لیے آدمی سوچتا ہے کہ اس کی اولاد ہوگی اس کا نام چلے گا, دنیا میں لوگ بولیں گے فلاں کا بیٹا فلاں ابن فلاں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس کے بیٹے نہ اس کی بیٹیاں نہ اس کی بیوی نہ اس کی ماں نہ اس کے باپ, کچھ نہیں. وہ تو ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے. قرآن مجید میں سورہ اخلاص میں اسی چیز کو بیان کیا, قل ہو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تو اکیلا ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اسے کسی کی حاجت نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد, اور وہ بے مثل ذات, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کا کوئی کف نہیں. کف کہتے ہیں ہم پلہ کو جو برابری کر سکے کسی کا, کہتے ہیں بھائی فلاں آدمی فلاں کا قد جو ہے ہم پلہ ہے. پیسے کے پاس پیسوں کے اعتبار سے ہم پلہ ہوتے ہیں, بعض جو ہے وہ حسب و نصب کے اعتبار سے ہم پلہ ہوتے ہیں, مختلف اعتبار سے رنگ و رنگ کے اعتبار سے ہم پلہ ہیں, قد کے اعتبار سے ہم پلہ ہیں. اللہ رب العزت کے لیے فرمائے کہ ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی کف ہے ہی نہیں, وہ تو تنہا ہے, نہ اس کا بیٹا نہ اس کی بیٹی نہ اس کی بیوی نہ اس کے بچے. تو بہرحال اللہ کی ذات وہ ذات ہے. اس ایسے رب سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں اپنے رب سے محبت شدید کرتے ہیں. مال کی محبت بھی جائز, اولاد کی محبت بھی جائز, بیوی کی محبت بھی جائز, ان چیزوں کو شریعت نے منع نہیں کیا, لیکن اللہ کی محبت ان سے بھی شدید تر ہو. محبت حبیب بھی جائز ہے, لیکن اللہ کو اپنا حبیب بنا لو تو ان سے شدید محبت ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. اور شدید محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں ساری محبتیں بیکار. جہاں اللہ رب العزت کا معاملہ آ جائے پھر سب سے پہلے ترجیح اللہ کی محبت کو حاصل ہو, اللہ کے قانون کو ہو, اللہ کے حکم کو ہو, اللہ کی اطاعت. باقی محبتیں اس کے ساتھ اس کے تابع ہیں, ہمارے رب کی محبت کے تابع ہیں ساری محبتیں. اور اللہ تعالیٰ ہی نے حکم دیا ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ سے محبت کرے, اپنی بیوی سے کرے, اپنے بہن بھائیوں سے کرے, اپنی اولاد سے کرے, ان کے حقوق ادا کرے. یہ ساری محبتیں بھی تو اللہ ہی نے ادا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جتنے مہربان ہیں, سو مائیں مل کر بھی اپنے بچے میں اتنی مہربان نہیں ہو سکتی, بلکہ سو بات تو میں ایسے کہہ رہا ہوں ساری جہان کی مائیں اگر مل جائیں تو اللہ کی محبت کو نہیں پہنچ سکتی اللہ کو جتنی اپنے بندے سے محبت. تو اس لیے جو رب اپنے بندوں سے ایسی محبت شدید رکھتا ہو, حق ہے اس بات کا کہ ہم بھی اپنے رب سے ایسی محبت رکھیں. کوشش کریں, اور کوشش کیسے ہوگی, جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا نام لیتا رہتا ہے, زبان پہ اور اس سے لذت حاصل کرتا ہے. اور کسی نے کہا نا کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو. کسی محفل میں اگر کسی کا ذکر ہو تو کہتا ہے میاں میں ہوں یا نہ ہوں میرا ذکر ہو رہا ہے بس, یہ بڑی بات ہے. تو ہم ہر جگہ اللہ کا ذکر کریں, اللہ سے محبت رکھیں, اس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں. یہ محبت کام آنے والی ہے. باقی محبت ہے تو ممکن ہے کہ ہمیں دھوکہ دے جائیں, لیکن اللہ کی محبت دھوکہ نہیں دیتی. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے باغ عروج تک پہنچا دیتا. جو دنیا میں اللہ کے نام کا ڈنگا پیٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دنیا اور آخرت میں نام کا ڈنگا پیٹ دیتا. سارے دنیا میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر محفل میں اس کا ذکر فرماتے ہیں, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر جو ہے وہ سمندر میں مچھلیاں اس کا ذکر کرتی ہیں, اور اسی طرح سے بیابان میں اور جنگلوں میں وحشی جانور اور طیور وہ ذکر کرتے ہیں. تو یہ سب کس بات کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہم کریں, اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جتنا کسی آدمی کو ٹھنڈے پانی سے گرمی میں محبت ہوتی ہے, یعنی چاہتا ہے آدمی کہ ٹھنڈا پانی پیوں اور پیتا رہتا ہے پیاس پھر بھی نہیں بجھتی, اللہ کی محبت اس سے بھی شدید ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی محبت اس درجے کی عطا فرما دیں کہ جو ہمارا بیڑا پار کر دے, اور ہمیں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت الفردوس عطا فرما دیں, اور اللہ تعالیٰ آخر میں اپنا دیدار بھی عطا فرما دیں. یہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی کو حاصل ہو جائے, اس سے بڑے اور کوئی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو یہ دور اور یہ نعمت عطا فرمائے.